بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شوال کا مہینہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جو حج کا زمانہ بھی ہے اور پھر اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذیقعدہ کا ہے اور تیس آخری جو مہینہ ہوگا اسلامی تقویم کا وہ ذی الحج کا ہے. اس میں ایک مخصوص دنوں میں عبادت مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے جس کو قربانی کہتے ہیں. وہ قربانی ایک جانور کی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو زندگی کے ہر دن اور رات میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سے, چاہے وہ جان کی شکل میں ہو یا مال کی شکل میں ہو یا اپنی توانائی اور قوت اور صلاحیت کی شکل میں ہو, قربانی چاہتے ہیں. ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا مواقع رکھا ہوا ہے اور یہ مواقع ہر ایک کے لیے ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے اور کسی بھی زمانے میں رہتے ہیں. اور اس کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ہم راضی نہیں کر سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ پروردگار نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں پورا ایک ضابطہ بتا دیا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا اور تم سے قربانیاں طلب کی جائیں گی. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ عنکبوت کے اندر بھی ارشاد فرمایا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر آئے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی اور ان سے کسی قسم کی کوئی قربانی طلب نہیں کی جائے گی ان کے ایمان کو جانچنے کے لیے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے, اور وہ قربانی جان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, خوف کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, امن کے چھن جانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, مال کے چھن جانے سے بھی ہو سکتی ہے, بیماری کے آنے سے بھی ہو سکتی ہے, اور تندرستی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کا اس حالت میں پھر کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے, کیسے اس کے تعلقات ہوتے ہیں. خوشحالی میں, صحت میں پروردگار کا شکر کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے. تو یہ ایک مسلمان کی زندگی کے روزانہ ہر پہلو ہر وقت یہ اس سے قربانی کا مطالبہ ہے. اور کامیاب ہیں وہ حضرات جو اس قربانی پر پورا اترتے ہیں اور بلا چون چرا اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں. یہ پروردگار کا انسانوں پر بہت رحم اور کرم ہے کہ انہوں نے جس کسی شخص کو جس کسی زمانے میں اور جس کسی علاقے میں رکھا ہے وہ اس کی حکمت ہم نہیں جان پاتے. ہر ایک انسان کو اس کی صلاحیت اور قابلیت اور ایمان اور اس کے تقاضے کے مطابق جہاں بھی رکھ دیا. بعض اوقات انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ بھئی میں فلاں زمانے میں ہوتا یا میں فلاں جگہ پہ ہوتا تو یہ کر لیتا وہ کر لیتا. جس خالی انسان کی زبانی جمع خرچ ہوتا ہے اور صرف دعویٰ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان خود کو اس زمانے میں لے جا کر یا اس جگہ پہ لے جا کر اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرے تو شاید وہ اس پر پورا نہ اتر پائے. مثال کے طور پر بعض حضرات کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. تو ہم پروردگار کی حکمت کو نہیں جان پاتے. اگر ہم ہوتے تو شاید منافقین میں ہمارا شمار ہوتا, کفار میں ہمارا شمار ہوتا. ہماری تو حالت ہی یہ آج کے زمانے میں, اور تمام تر سہولیات اور تمام تر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے باوجود سیدھے سادے احکامات پر بھی ہم عمل کرنے کے لیے چوں چنا کرتے ہیں. چے جائے کہ وہاں ہر چیز کو دو پر لگانا پڑتا, اپنے جان کو, اپنے مال کو, اپنے وطن کو, اپنے اولاد کو. تو اسی طرح یہ بھی کہ بعض اوقات کوئی یہ تمنا کرے کہ بھی اگر میں فلاں جگہ پہ ہوتا, مثال کے طور پر فلسطین اور غزہ میں ہوتا, تو میں یہ کوئی تیر مار لیتا. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لیے, اپنی گریبان میں جھانک لیے کہ کیا میری اندر کی کیفیت وہی ہے جو میں زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں. جن آزمائشوں سے وہ حضرات ہمارے اس زمانے میں اور اس دور میں وہ گزر رہے ہیں, جن کا سب کچھ چھن گیا اور ایک مرتبہ نہیں چھینا گیا, یہ پچھلے 70 سالوں سے بار بار ان سے ان کے مکانوں کو ان سے چھینا گیا اور ان کے چاہنے والوں کو, کسی باپ والدین کو چھینا گیا, بہن بھائیوں کو چھینا گیا, رشتہ داروں کو چھینا گیا, دوست احباب کو چھینا گیا, محلے کے محلے کو اور پوری بستیوں کی بستیوں کو ان سے چھینا گیا. کوئی چیز بھی ان کے لیے نہیں چھوڑی گئی, ہر چیز انہوں نے نئی سے ابتدا کر کے پھر اپنی زندگی کا آغاز کیا. لیکن آج بھی ان کا اتنا عرصہ بیت چکا, 1.5 سال ہو گئے, لیکن میں نے تو کسی بھی وہاں کے ایک مسلمان, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے اور کوئی بھی ہے, کسی کی زبان پر شکوہ نہیں دیکھا ہے. کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم اس کو چھوڑتے ہیں بس چلے جاتے ہیں. وہ ڈٹے ہوئے, اور پھر زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ زبان پر یہ کلمہ جاری ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اتنا ظلم, اتنی صفاکیت, اتنی یعنی ان پر جو بھی طرح طرح کی مصیبتیں تھیں وہ سب ان پر ازما لی گئیں, لیکن اس کے باوجود وہ نہ تو کلمے سے پیچھے ہٹے, نہ قرآن سے پیچھے ہٹے, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹے. یہ ایمانی قوت ان کو کیسے حاصل ہوئی اور یہ ان کو طاقت کہاں سے ملی اور یہ اتنا مضبوط ایمان ان کو کہاں سے مہیا ہوا؟ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی سبب ہے کہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق, قرآن مجید انہوں نے اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لیا, ہر لحاظ سے قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے لگاؤ لگایا. چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا, اس کی تلاوت کو نہیں چھوڑا, اس کو سیکھنا سکھانا نہیں چھوڑا, اس کو پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑا, اور اس کو جو بھی اس قرآن مجید کی خدمت ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی. تو اس وجہ سے ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مایوسی کی ہو. اور دیکھا تو جائے ان کے ساتھ جو ہے اسلام کے تمام جو قوانین ہیں وہ ان کے حق میں ہیں, اور اخلاقی طور پر اور دنیا کے قوانین بھی کہ کوئی بھی ہر ایک انسان آزاد ہے اور اس کو اپنے وطن میں اپنے جگہ پہ رہنے کی آزادی ہے اور اس کے دفاع کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے لڑ بھی سکتا ہے اور کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. یہ اقوام متحدہ کے قوانین کے اندر سارا لکھا ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آج کل نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا کا بندوبست بنا ہے, جب چلا ہے, جب بنایا گیا ہے, یہ صرف وہی ہے دنیا نے کہ بڑے چودھریوں نے اپنے مفادات کے لیے ایک پہلے ایک تنظیم بنائی لیگ آف نیشن کے نام سے, وہ ناکام ہو گئی, ان کے مفادات پر پورا نہیں اتر رہی تھی, تو انہوں نے پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن وہ بنا لی. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی چودراہٹ صرف وہ پانچ ممالک کو دی گئی, اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو مساوی ایکول, اور اس کی بنیاد میں ہی اس کے خلاف رکھی گئی انصاف کا, وہاں قتل کیا گیا جب اس کے چارٹر کے اندر ہی یہ لکھا کہ یہ جو پانچ چوریاں کے چودھری ہیں بس ان کو یہ ویٹو پاور ہوگی, اور جو بھی ان کے پاس تھا ان کے مفادات ہوگے تو پھر وہ کریں گے, چاہے کسی پر ظلم ہو رہا ہو, چاہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, بے انصافی ہو رہی ہو, لیکن پرواہ نہیں ہے, بس ان کے مفاد. اب دیکھا بھی جائے جب سے وہ بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر مظلوم طبقے کا کون, دنیا کا کون سا خطہ ہے جس پہ انہوں نے اس کی خدمت کی ہو, خصوصی طور پر مسلمانوں کی. آج کے زمانے میں 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں, لیکن ان کو اس میں جان بوجھ کر حصہ نہیں دیا گیا, برابر کی سطح پر ان کو ویٹو پاور نہیں دی گئی, اور یہ نا انصافی اور زیادتی اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی افادیت اور اپنی طبی موت پوری کر چکی ہے, اور جب وہ باری آتی ہے کسی مسلمان ملک کی تو 2 قراردادیں وہ پوری نہیں کرتا ہے تو اس پر چڑھائی کر دی جاتی ہے عراق کی شکل میں, اور وہاں ملین کے حساب سے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور لیکن اس دوسری شکل میں وہی اپنی خود بنائی ہوئی کالونی فوجی چھاونی فلسطین کی جگہ پہ وہ درجنوں کے حساب سے اس کی قراردادیں خلاف ورزی, لیکن چونکہ اس کے ساتھ چودھری صاحب ہیں دنیا کے تو کوئی پرواہ نہیں. پھر اگر کوئی انسانی حقوق کی پامال ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, عورتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں, اور اس طرح کے جتنے ان گنت ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں. جب باری آتی ہے اپنے مفادات کی آنکھوں کے سامنے, بلکہ ان کے اپنے جو نمائندے ہیں اپنے جو کارندے ہیں ان کو بھی اس میں ان گنت کو وہاں مارا جا رہا ہے, ان کو وہ نہیں بچا سکے, ان کے جو ادارے ہیں وہاں بمباری کر کے تہس نہس کر دیا گیا, حالانکہ اس کے چارٹر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سکولوں کو تباہ نہیں کر سکتے, عبادت خانوں کو تباہ نہیں حملہ نہیں ہو سکتا, پناہ گزین جو جگہ ہوتی ہے وہاں حملہ نہیں ہو سکتا, لیکن سب بلا امتیاز ہر جگہ پہ حملہ کر کے سب کو ملیا میٹ کر دیا گیا, کھنڈرات بنا دیا گیا, اور پھر بھی چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے, پھر بھی چیمپئنز ہیں انسانی حقوق کے, اور پھر بھی چیمپئن ہیں بچوں کے حقوق کے, عورتوں کے حقوق کے. ہم جس ملک سے تعلق ہے پاکستان, وہاں ایک عورت پر حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، اس اسکول پہ حملہ ہو گیا، اس پہ حملہ ہو گیا، اور اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا آسمان پر چڑھاتے ہیں کہ اس کو پھر نوبل پرائز بھی دے جاتا. کون سا تیر مارا تھا اس نے بھائی؟ کون سا اس نے دنیا میں کسی کوئی ایسی ایک دنیا کی ایک عورت یا ایک بچی کی بھی اس نے جان بچائی ہے جس کو اتنا نوازا گیا پوری دنیا میں؟ یہ ہے دوگلی پلیسی. یہ ساری واضح ہو چکی ہے، ہاتھی کا دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. اور جب جو ہے غیر مسلموں کی باری آتی ہے تو ایسٹ تیمور بھی بن جاتا ہے اور مسلم ملک سودان کی بھی دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی کوئی مفادات ہوتے ہیں وہاں پھر جو ہے سارے ہی اس پر حملہ آور ہوتے ہیں. تو کیا مسلمانوں کا خون اور دوسرے کو جو اقوام ہیں ان کے خون میں کوئی فرق ہے؟ اگر مسلمانوں کا خون سرخ ہے تو باقی لوگوں کا خون بھی سرخ ہی ہے. تو بہرحال یہ دنیا اور اس کا ظلم یہ زیادہ تر نہیں چل سکتا ہے. اور پھر اوپر سے یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ بھئی تم نکل جاؤ اس ملک سے، نکل جاؤ غزہ والے، نکل جاؤ فلسطین والے، نکل جاؤ. جیسے باپ کی جگیر ہوتی ہے، باپ کا ملک ہوتا ہے، کبھی تم نکل جاؤ. کیوں نکل جاؤ بھائی؟ ان کا اپنا وطن ہے، صدیوں سے رہ رہے ہیں. جو باہر سے آئے ہیں ایک صدی پہلے ان کو نکالو. ان کو کس حیثیت سے وہاں لا کر زبردستی بٹھایا گیا؟ جو اسرائیل ہے وہ باہر سے ان کو لا کر بٹھایا گیا. اصل فساد کی جڑ تو وہاں سے شروع ہوئی. وہ لوگ، مقابل لوگ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا حدیث کے اندر، ان سرخا کا انکان ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. کس طرح مدد کرو؟ مظلوم ہے، ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کی مدد کرنی ہر لحاظ سے جو بھی ہم کر سکتے، اور اس کا اسے ہم تعاون کرنا ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. اور ظالم کے ساتھ کس طرح مدد کرنی؟ کہ اس کا ہاتھ روکو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے. اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی، کہ جو کوئی بھی تمہارے سامنے اگر تم دیکھو کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، تم اپنے ہاتھ سے اگر طاقت ہے، قوت ہے اور تمہارے پاس جو ہے کوئی صلاحیت ہے، تم ہاتھ سے اس کو روکو. فائل لم یستطی، اور پھر جو ہے فبی لسان، کہ اگر اپنی طاقت سے ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو روکو. اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس غلط بات کو دل کے اندر ہی تم غلط جانو. اور جب بعض اوقات مسلمانوں کے سامنے وہاں کی صورتحال بتائی جاتی ہے تو وہ ان کو وہ جو ہے دنیا کے میں مست ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب یہ قرآن مجید کے خلاف بات ہو گئی، یہ حدیث کے خلاف بات ہو گئی. اگر کسی مظلوم کے بارے میں ممبر پر بیٹھ کر بات کرنا قرآن مجید کے خلاف ہے، بتائیے پھر جو ہے کون سی بات کی جائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے حیثیت ایک جسم کی مانند ہے، پورا ایک وجود کی مانند ہے، ایک بدن کی مانند ہے. اور اگر اس جسم میں کہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو اگر اس کا سر درد کرتا ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کو بخار ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے. تو یہ مسلمان کی حیثیت بھی آئے گا کہ اس مسلمان کسی بھی جگہ پہ اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو دوسرے کسی بھی جگہ پہ مسلمان اس کی تکلیف کا اندازہ لگا کر اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہمیں امت قرار دیا گیا، ہمیں ملت قرار دیا گیا، ٹکڑوں میں نہیں بانٹا گیا. یہ تو بعد میں بٹھے اور بعد میں ہم جو ہے تقسیم ہوئے، اسی کا ہی خمیازہ تو بھگتا جا رہا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو اپنے خود پاؤں پر کلہاڑی ماری گئی خلافت کو ختم کر کے، خلافت عثمانیہ کو، اس کا خمیازہ ہی آج بھگت رہے ہیں. پہلے تو وہ دفاع کر رہے تھے، جب ان کے پاس آئے تھے یہودی، آ کر کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کے میں تھوڑی سی جگہ دے دو، تو اس نے کہا کہ یہ میری ہے ہی نہیں، یہ امت کی ہے، قوم کی ہے، اور لہٰذا میں تمہیں کیسے دے دوں؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے، طاقت ہے، ہم نہیں دیں گے. تو انہوں نے اس کا بھی کیا پانچا کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اور پھر جو ہے اس کی بندرباد کی کہ مسلمانوں کو ساتھ ملایا. قومیت اور وطنیت کے نام سے، اور ساتھ ملا کر عرب جو ہے ان کے ساتھ لگے، اور جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے تو نعرہ کیا لگ رہا تھا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اتنا مسلمان بے وقوف نکلا، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ 70 سال سے بے گناہ مسلمان بھگت رہے ہیں، وہاں کے بچے بھگت رہے ہیں، عورتیں بھگت رہی ہیں۔ تو لیکن بہرحال ہمیں ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس اب جو کچھ بھی ہے ہم وہ کریں۔ ہر کسی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان ہے، ہمارے پاس کرنے کا یہ ہے کہ ہم، آج جیسا کہ میں نے حدیث بتائی ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے کر سکتے ہیں، ہاتھ سے جو کسی کے پاس صلاحیت ہے لکھنے کی تو وہ لکھے، ہاتھ سے کسی کے پاس اور کوئی قوت ہے، کوئی سکل ہے ان کی مدد کرنے کی تو وہ ہاتھ کو استعمال کرے، اور زبان کے اندر صلاحیت ہے بولنے کی، جو بھی زبان ہے اس ظلم کو اس ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف تو وہ استعمال کرے اپنی توانائی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اور پھر ساتھ ساتھ ظالموں کا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ بھی کرے، اور ظاہر ہے کہ اسی سے وہ قوت پاتے ہیں، اور جب ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے اور اقتصادی بائیکاٹ کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جو ادارے، جو افراد، جو کمپنیاں ان کی مدد کر رہی ہیں، ان کو، ان مثال کے طور پر یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں یا ادارے ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کریں احتجاج کر کے کہ وہ وہاں اپنی سرمایہ کاری کو واپس لیں، ری انویسٹمنٹ کریں، اور پھر ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور قنوت نازلہ پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح مسلمان مالی طور پر بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں مسلموں کا، اور اسی طرح جس کسی کے پاس یورپی کاغذات ہیں، پاسپورٹ ہے، تو وہاں بیت المقدس پر وہاں وزٹ کریں، جائیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ واضح ہے کہ جو کوئی بھی 3 دنیا کی مساجد میں وہاں کے ان سفر اس لیے سے کرتا ہے کہ وہاں جا کر عبادت کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے، ان میں سے بیت اللہ، مسجد الحرام ہے، اور مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ مسجد اقصی سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس نیت سے نکلتا ہے، وہاں سے عمرہ کرنے کی نیت سے وہاں جاتا ہے کہ وہاں سے احرام باندھے، احرام باندھ کر آگے جائے گا، عمرہ کرے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ کر تو وہ عمرہ رہے لیکن حج کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ گویا کہ ایسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا تو اپنا کچھ تعاون بھیج دے، مال بھیج دے، تاکہ وہاں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں آیت کریمہ پڑھی تھی اس کو بابرکت جگہ فرمایا ہے۔ اور پھر جو سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیت المقدس کی بلاول کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس حیثیت سے بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، اور کم از کم اور نہیں تو ہم گھر میں بیٹھ کر مسلمانوں کو اپنی عظیم الشان تاریخ تو بتا سکتے ہیں، اپنی عظیم الشان ان کو بتا تو سکتے ہیں کہ ہماری کیا تاریخ تھی، ہماری کیا ہم، اور کس طرح وہ فتح ہوا تھا بغیر لڑائی کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا، اور پھر جو ہے صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا، 90 سال جب ان کے پاس رہا غیر مسلموں کے، اور لیکن اب مسلمانوں کی اپنی ہی بدعمالی اور شہامت اعمال کی وجہ سے پھر جو ہے ان کے ہاتھ سے چھن گیا، اور وہاں ظلم اور جفا کی دن اور رات داستان رقم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے۔ اور جب لفظ بیت المقدس بولا جاتا ہے، ہم میں سے میں کہا اکثریت جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بیت المقدس شہر کا نام ہے جس کو جرسلم بولتے ہیں، اور مسجد اقصی وہاں جو مسجد ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جگہ ہے اس کو آزادی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔